مبارک سلسلے کا پانچواں حلقہ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفی وعلی آلہ المجتبی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، دروس توحید کے ضمن میں آج انشاءاللہ مسئلہ الہ پر کچھ معروضات میں عرض کروں گا۔ جیسا کہ الحمدللہ ہم نے آپ نے دروس سابقہ میں پڑھا ہے، سنا ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے، مسئلہ الہ ہے، مسئلہ الوہیت ہے، اس کے بعد مسئلہ نبوت و رسالت ہے، اور اس کے بعد مسئلہ معاد، یہ تین بنیادی مسئلہ۔ تو اسی ضمن میں آپ کے اس اجتماع مسجد مبارک میں جو ہمارے ڈاکٹر حضرات کی محنت سے اللہ پاک کام لے رہے ہیں، ہم نے یہ بات پڑھی تھی دروس سابقہ میں کہ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں۔ معبود برحق کا معنی اس لیے کیا جاتا ہے، ورنہ الہ کا معنی تو معبود ہے، الہ معنی معبود ہے، لیکن برحق کا اضافہ ہم کیوں کر رہے ہیں، یا علماء سلف نے کیوں کیا ہے کہ جھوٹے معبود تو لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، یعنی کئی جھوٹے معبود جو ہیں وہ تو لوگوں نے بنائے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی بنائے ہوئے تھے، ودن و سواء و یغوسا و یعوقا و نصرا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حبل، لات، منات، نائلہ، اساف، لوگوں نے تو ہزاروں معبود باطلا بنائے ہوئے تھے۔ تو اس لیے کہتے ہیں معبود برحق، جھوٹے معبود تو لوگوں نے بنا لی، جیسے ہندو نے بھی دیوی دیوتا بنا لی۔ تو علماء کرام سلفی عزام یہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور اسی لیے ہم جو ہمارے معبود برحق کی اہم ترین عبادت ہے وہ کیا ہے، نماز۔ کیونکہ نماز جو ہے ساری عبادات ہیں، لیکن اہم عبادت جو ہے وہ نماز۔ بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب بات لکھی ہے اپنے بعض مخطوطات میں، وہ فرماتے ہیں کہ عبادت یا تسبیح یا تحمید تو دنیا کی ہر چیز کرتی ہے۔ اللہ کے قرآن میں ہے، نص قطعی میں ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ کوئی چیز مگر وہ میری تسبیح کہہ رہی ہے، میری تحمید کہہ رہی ہے، الگ بات ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے آپ سورۃ الرحمن میں دیکھیں، اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ نجم کہتے ہیں وہ سبزیاں، وہ کھیتیاں جو اپنے ساق پہ، یعنی جن کا تنا نہیں ہوتا، زمین پہ بچھی ہوتی ہیں یا ایسے پتلی سی، اور شجر کہتے ہیں وہ جن کا تنا ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا درخت ہیں، ان کا تنا ہے، اور جب کھیت اگتے ہیں تو ان کا کوئی تنا نہیں ہوتا، سبزیاں ہیں کوئی تنا نہیں ہوتا، زمینوں پہ پڑی ہیں، انگور پڑے ہیں، کدو ہے، اور دنیا کی لاکھوں چیزیں۔ تو اللہ نے دو لفظ فرما دی، کیونکہ اب نباتات ان دو سے تو باہر نہیں نکلیں گی نا، یا ساگ والی ہوگی یا بغیر ساگ کے، یا تنے والی یا بغیر تنے کے، تو فرمایا یہ دونوں جو ہے میرا سجدہ کر رہی ہیں۔ النجم والشجر يسجدان. اچھا اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ دوزانہ سورج جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے, اور حتی یؤذن لہ, پھر اس کو اللہ اجازت دیتے ہیں کہ جہاں سے تم شروع ہوتے ہو ہمیشہ جاؤ ادھر سے عشق سے شروع ہو جاؤ. اور جب قیامت کا وقت قریب آئے گا اس وقت اللہ حکم دیں گے کہ بس اب مشرق سے نہیں اب مغرب سے طلوع ہونا, اور جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو مانا کہ اغلقت ابواب التوبہ, اب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے, یعنی اب اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ایمان لانا چاہے تو فائدہ نہیں ہوگا کہ دروازے بند ہو. اسی سے آپ اندازہ کریں کہ مومن کی شان کیا ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں, وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن جو ہیں وہ وقت سحر میں مجھ سے معافی مانگتے ہیں, معافی اور بخشش مانگتے ہیں, اور سحر کہتے ہیں آخر اللیل قبیلہ طلوع الفجر, وہ سحر ہے. تو اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ مومن کی کتنی بڑی شان ہے. مطلب دیکھیں نا جی, آدمی اب سویا ہوا ہے, سورج نکلا ہے, ہمیں کیا پتا آج ادھر سے نکلے گا ادھر سے نکلے گا, جب اٹھے تو ادھر سے نکلا ہے تو بات ختم ہوگی, دروازے توبہ کے بند ہو گئے. لیکن جو مومن تہجد میں اٹھا ہوا ہے, استغفار کر رہا ہے, اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, پھر اس کے بعد دو رکعت پڑھ رہا ہے, پھر اس کے بعد فجر کی فرض نماز ادا کر رہا ہے, اس کے بعد وہ ذکر اللہ میں بیٹھا ہوا ہے اشراق تک, اس کو تو سارا کام ہو گیا. اگر سورج مغرب سے بھی نکلا ہے تو نکلا ہے, کیونکہ اس نے تو دروازے بند ہونے سے پہلے معافی مانگ لی ہے, اور اس نے تو وہاں توبہ کر لی ہے کہ وہ ایمان والا ہے. تو اس لیے آتا ہے حضور نے فرمایا کہ یسجدو, سورج بھی جا کے سجدہ کرے گا, اور روزانہ ہر رات سجدہ کرتا ہے. ایک بات یہاں یاد آ گئی, چونکہ آپ حضرات الحمدللہ کافی توجہ سے اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں, اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو توفیق دے, کہ بعد جو فرق ہیں نا دشمنان اسلام, وہ انہی چیزوں کو ایک شبہات کا ذریعہ بنا کے ہمارے جو ہماری نرسری ہے نا, جو ہماری نئی نسل ہے, نئی پود ہے, ان کو دین سے ہٹاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جناب سورج سجدہ کرتا ہے, کیسے سجدہ کرتا ہے, سورج تو اتنا بڑا کرا ہے کہ آپ کی ساری زمین جو ہے یہ تو اس کا چوبیسواں حصہ بھی نہیں بنتی, تو وہ کہاں سجدہ کرتا ہے. اسی طرح جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھا کرو جب سورج نکل رہا ہو, کیونکہ تتلو بینا کرن یہ شیطان, کہ یہ سورج جو ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے. جانور کے دو سینگ ہوتے ہیں تو دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے, تو تم اگر نماز پڑھو گے تو گویا شیطان خوش ہوگا کہ میری عبادت ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس کو بھی ایک مسئلہ بنایا, انہوں نے کہا کہ جناب دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں اور ان کا کیسے کیسے حدیثوں پر ایمان ہے کہ شیطان جو دو سینگ ہیں اس کے درمیان سے سورج نکل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ قاعدہ ہے کہ انسان کا اگر ہم طول و عرض پیمائش کریں, یعنی ہر بندے کا, ہر آدمی کی ایک طول ہے ایک عرض ہے, اس کی پیمائش کریں تو پیشانی جو ہے اس کا سولہواں حصہ بنے گی. یعنی آدمی کو طول لے لیں اور ضرب لیں, اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا جب تقسیم کریں گے تو سولہواں حصہ پیشانی بنتی ہے. تو اس نے کہا کہ جناب یہ سورج جو ہے یہ تو زمین سے بھی بڑا ہے, زمین سے بھی بڑا ہے, اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان مانا پیشانی ہوئی نا اس کی, تو اگر اس کی پیشانی سولہواں حصہ ہے, وہ اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے اس کی پیشانی, تو یہ سورج دو پھر اس کے پاؤں میں پڑے گا, سجدہ کیسے کرتا ہے, اس کے سر سے کیسے نکلتا ہے. تو انہوں نے قوم کو حساب میں الجھا کے اللہ کے نبی کی حدیث سے منکر بنا دیا. انہوں نے کہا حدیث ہو ہی نہیں سکتی, اور نہ حدیث ہے نہ کسی کو یاد ہے, ایسے 250 سال کے بعد لوگوں نے مجموعے مرتب کر دیے اور کہا کہ حدیث رسول ہے, یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ 250 سال تک ان کو حضور کے لفظ یاد رہے. نگاہ ہم صبح کی بات شام کو بھول جاتے ہیں, ان کو 250 سال تک کی بات یاد ہے. تو یہ شبہات کہ ایک تو سورج سجدہ کیسے کرتا ہے, انہوں نے کہا یہ حدیث بھی نعوذ باللہ غلط, اور سورج کی دو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں سے کیسے نکلتا ہے؟ یہ حدیث بھی غلط. اور جب دو چار تین حدیثوں پر انہوں نے اپنے عقل سے ضرب تقسیم کر کے یہ ثابت کیا تو خلاصہ یہ نکالا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, حدیث کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا. تو قرآن تو ٹھیک ہے محفوظ رہ سکتا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے, حدیث کیسے محفوظ رہ سکتی ہے جو 250 سال کے بعد تدوین ہوئی, مرتب ہوئی, مدون ہوئی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ مولویوں نے یہ حدیثیں خود بنائی ہیں, جیسے جیسے کسی کو ضرورت تھی انہوں نے اپنے مطلب کی بنا لی, دیوبندیوں نے اپنے مطلب کی بنا لی, اہل حدیثوں نے اپنے مطلب کی بنا لی, بریلویوں نے اپنے مطلب کی بنا لی, شیعہ نے اپنے مطلب کی بنا لی. یہ حدیث نہیں ہے, کوئی ثبوت شبوت نہیں ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور اپنا نام کیا رکھ لیا؟ اہل قرآن. دیکھو نام کیسا خوبصورت ہے, کلمۃ حق ارید بہ الباطل, کہ کلمہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن مقصد اس کا باطل. اور خدا کی قدرت ہے, یہ نام ہوتے ہی ایسے ہیں. جیسے فرقہ قدریہ جو ہے, جن کا تقدیر پہ ایمان نہیں, وہ اپنے آپ کو قدریہ کہتے ہیں. اسی طرح کرامیہ ایک فرقہ ہے, جبریہ ایک فرقہ ہے, مشبہ ایک فرقہ ہے, معتزلہ یعنی لا تعد ولا تحصى, اتنے ان کے پھر آگے اقسام ہیں. موٹے موٹے تو وہی بات ہے نا کہ 73 فرقے بنیں گے, لیکن ایک ایک فرقے نہیں ہے جو پھر 100 فرقہ ہے. تو اسی لیے ہمیشہ سمجھیں کہ وجہ کیا تھی. وجہ ایک تو یا تو بدنیتی تھی یا پھر اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ بات صرف اتنا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہی ہے, اور ہر درخت جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے. اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ درخت بھی اسی طرح سجدہ کرے جیسے بندہ سجدہ کرتا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے بندے دنیا میں جانور ہیں, تمہاری غذا اپنی ہے, گدا کی اپنی ہے, اونٹ کی اپنی ہے, بکریوں کی اپنی ہے, گائے کی اپنی ہے, بھیڑوں کی اپنی, لیکن ہم کہتے ہیں کہ سب کھاتے ہیں. اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ انسانوں کی طرح پراٹھے پکا کے کھاتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کس نے ترجمہ کر دیا؟ تو اصل سجود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت و خضوع, کہ جب ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے دروازے میں سجدے میں گر گئے تو معنی یہ ہے کہ مولا ہم تو تیرے اتنے عاجز بندے ہیں کہ ہم تیرے آگے بالکل اپنی جو سب سے قیمتی چیز تھی اس کو بھی مٹی میں ڈال کے عاجزی کر رہے ہیں, تیرے ہر حکم کے تابع ہیں. تو معنی یسجدان کا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ بھی اس مقصد کے لیے جس کے لیے بنائی گئی ہیں اسی طرح چل رہی ہیں جیسے اللہ کا حکم ہے, عین خضوع کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ. مجال ہے کہ ذرا بر نافرمانی کریں کہ سورج نکلنے میں دیر کر دے, چاند روشنی لینے میں دیر کر دے, تارے چمکنے میں دیر کر دیں, زمین اپنے قرار کو چھوڑ بیٹھے, لیل و نہار کا نظام جو ہے جب چاہے تھم جائے اور جب چاہے چل پڑے. نہیں, سب وہ سب ان کا اللہ کے عین حکم کے مطابق فرما برداری کرنا جو ہے اسی کا معنی سجدہ ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ ہماری طرح جا کے ہاتھ باندھیں گے پھر سجدے میں گریں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ یسجدان کا معنی یہ ہے کہ جیسے اب درخت ہے اس کا سجدہ ہے, کھیت ہیں کیوں کہتے ہیں اس کے سائے دیکھو کبھی ادھر ڈھل رہے ہیں کبھی ادھر ڈھل رہے ہیں, تو یتفیأ ظلالہ عن الیمین وعن الشمائل سجدا للہ. تو یہ جو پھے کا جھکنا ہے بدلنا ہے یہی سجدہ جو اللہ کے آگے وہ سجدہ ریز ہوگا. اور بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا, انہوں نے کہا یاد رکھو ایک عبادت حالی ہوتی ہے اور ایک عبادت یا تسبیح قالی ہوتی ہے. ایک تسبیح تو قالی ہے کہ ہم کہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ تسبیح قالی ہے ہم کہہ رہے ہیں. اور ایک حالی کیا مانا کہ ہر چیز دلالت کر رہی ہے اپنے مالک پر, وفی کل شیء لہ آیۃ تدل على انه واحد. اس کو جیسے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیا, کہتا ہے ہر مرغ و باغ تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ہر غنچہ کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا, کہ جو بھی غنچہ چٹک رہا ہے اور جو بھی کلی پھول بن رہی ہے اور جو بھی ہوائیں چل رہی ہیں سب تیرا ذکر ہے, تیرا نام ہے, تیری اطاعت ہے, تیری فرما برداری. اس کا معنی یہ ہوتا ہے یسجدان, یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہماری طرح جا کے سجدہ کریں. ہر چیز کا سجدہ بھی اپنا، ہر چیز کی اطاعت بھی اپنی، ہر چیز کی عبادت بھی اپنی، اور ہر چیز کا فرما برداری کرنے کا انداز بھی اپنا، تسبیح بھی اپنی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو درختوں سے تشبیہ دیں. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر غور کرو تو ہر چیز آپ کو عبادت پہ نظر آتی ہے. انہوں نے کہا کہ پہاڑوں پہ نظر ڈالو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ تحیات میں بیٹھے. انہوں نے کہا درختوں پہ نظر ڈالو تو معلوم ہوتا ہے کہ قیام میں کھڑے ہیں. انہوں نے کہا بعض جانوروں پہ نظر ڈالو تو معلوم ہوگا چار پاؤں ہیں لیکن رکوع کی کیفیت میں چل رہے ہیں، اور بعض جانوروں پہ نظر ڈالو تو معلوم ہوگا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور زمین پہ پڑے پڑے چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم ان پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہر پہاڑ، ہر نبات، ہر جاندار، ہر حیوان کسی نہ کسی حالت میں ایک عبادت کی کیفیت لیے ہوئے ہے. یہ شان اللہ نے انسان کو بخشی ہے کہ وہ ساری مخلوق میں جو کیفیات مختلف تھیں اللہ نے بندے کو جمع کر کے عبادات میں دے دی ہیں کہ تیرے اندر قیام بھی ہے، تیرا رکوع بھی ہے، تیرا سجود بھی ہے، تیرا تشہد بھی ہے، اور تیرا پڑھنا بھی ہے، تیرا دعا بھی ہے، تیرا صلاۃ بھی ہے، تیرا درود بھی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے. تو ساری عبادات کے جتنے قسمیں تھیں جمع کر کے اللہ نے بندے کو دے دی. چونکہ بندہ افضل تھا تو اب اس کی عبادات جو ہیں وہ بھی افضل ہو گیا کہ اس کے اندر ساری کیفیت. کبھی وہ قیام میں ہے، کبھی وہ رکوع میں، کبھی وہ سجود میں ہے، کبھی وہ قعدہ میں ہے، کبھی وہ تشہد پڑھ رہا ہے، کبھی فاتحہ پڑھ کے مانگ رہا ہے، اور کبھی آخر میں درود پاک پڑھ رہا ہے، کبھی اللہ کے نبی پہ سلام بھیج رہا ہے، کبھی عباد اللہ صالحین پہ سلام بھیج رہا ہے، اور سارے کے انتہا کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگ رہا ہے. تو اس لیے انسان جو ہے ہر لحاظ سے اس کی عبادت جو ہے جامع ہے. تو جب عبادت جامع ہے اور معبود برحق کون ہے؟ اللہ. تو اب ہمیں سمجھ کے آیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. مسئلہ جو ہے ادھر ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ لا معبود بحق، کوئی معبود برحق نہیں، الا ہو مگر اللہ. تو اب جب معبود برحق وہ ہے تو عبادت اسی، اسی لیے ہم کہیں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور جب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو نے بندوں کو پیدا کیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میرا اللہ فرشتے تو نوری ہیں، فرمایا عباد مکرمون، وہ بھی میرے عبد ہیں، عباد ہیں، وہ بھی میرے بندے ہیں، بندگی بجا لانے والے. اس لیے اب آپ نے سب کا دروس میں کیا پڑھ لیا کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ عبادت قولی ہے، عبادت فعلی ہے، عبادت مالی ہے، عبادت بدنی ہے، عبادت مشترک ما بین المال والبدن ہے، سب خالص اللہ کے. اسی میں ہمارا تھا کہ عبادت مالی اللہ کے لیے کیا مانا، جیسے زکات ہے، جیسے صدقات، جیسے نذر ہے، جیسے نیاز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں منت ہے، منوتیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خالص کیوں ہی عبادت مالیہ کی قسم. تو عبادت مالی کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات. اب اسی میں ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو منت مانی ہے، اب دیکھیں ایک منت تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے بی بی امرات عمران نے منت مانی تھی کہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، میرے اللہ جو میرے بطن میں ہے تیرے نام پہ آزاد کر. یہ منت ہے جائز قرآن میں. آج آپ بھی اگر کوئی منت مانتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں کہ منت ماننا ضروری نہیں ہوتا، یعنی اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ ہم منتیں مانا کریں. یہ تو ایک لوگوں میں رواج پڑ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر میں جو کام اللہ نے کرنا ہے وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن منت ماننے سے ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ بخیل کا کچھ مال نکل جاتا ہے. جو کبھی خیرات نہ کرے نا، منت مان بیٹھے وہ تو پوری کرے گا، بےچارا پھنس گیا نا، منت مانی ہے نا. کہ اگر میری ترقی ہو گئی تو میں جناب 100 ریال کی خیرات خالص اللہ کے لیے کروں گا، تو یہ منت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ جائے، لیکن جب یہی منت کسی غیر کے نام پہ کرے گا تو شرک ہو جائے. اسی لیے کہ تمام فقہا اس پہ متفق ہیں کہ النذر عبادت، کہ منت ماننا جو ہے وہ عبادت ہے. ولا یجوز لغیر اللہ ابدا، اور اللہ کے سوا کسی غیر کی منت نہیں مانی جاتی. اب اسی طرح اگر آپ نے کوئی چیز خیرات کی اور آپ نے کہا کہ جناب منت تو نہیں مانی، لیکن آپ نے خیرات کر دی، کبھی گائے ذبح کر دی، کوئی بکری ذبح کر دی، کوئی دمبا ذبح کر دیا، کوئی دس ریال ایک ایک ریال کر کے دے دیے، دس ریال کی روٹی لی اور ایک ایک روٹی کر کے آپ نے تقسیم کر دی، کھجور لی ایک ایک کھجور کر کے آپ نے تقسیم کر دی، لیکن دل میں مقصد یہ ہے کہ مولا یہ خیرات تو میں کروں لیکن ہے خالص تیرے لیے، کیونکہ خیرات عبادت ہے، صدقات عبادت ہے، صدقہ فطر دینا عبادت ہے، عید الضحیٰ پہ قربانی کرنا عبادت ہے، زکات ادا کرنا عبادت ہے، تو جب ہم اللہ کے لیے دیں گے تو یہ تو ہے عبادت اور خالص ہے. اگر اس میں ذرا سا بھی غیر اللہ کا خیال آ گیا تو پھر وہ حرام ہو جائے گی اور شرک ہو جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں گے در مختار ایک بڑی معروف کتاب ہے حنفیوں کی، علماء احناف کی ایک معروف ترین کتاب ہے رحمت اللہ علیہم، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اسی قبر پہ جا کے دیا جلاتے ہیں، یا قبروں کے دیے میں زیت یعنی تیل ڈالتے ہیں، یا کسی قبر پہ جا کے شمع جلاتے ہیں، یا کسی قبر پہ جا کے روشنیاں کرتے ہیں، یا کسی قبر پہ جا کے کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں، اللہ ذرائع الاولیاء یعنی اولیاء اللہ کی قبور پر، تو انہوں نے فرمایا کہ باطل و حرام بالاجماع، کہ تمام فقہا کے نزدیک باطل ہے اور حرام ہے، چونکہ غیر اللہ کی نیت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی واضح کر دیا کہ وما اہل بھی لے گئے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے جیسے کہ جی ہم نے تو غیر اللہ کے نام پہ نہیں، ہم نے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذمہ کیا ہے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آدمی نے اپنی چیز کو منسوب کر دیا کہ بھائی اتنا غلہ رہنے دو یہ تو ہمارے حضرت کے لنگر کے لیے ہے، اتنا فلاں جانور رہنے دو یہ میں حضرت کی مزار پہ جا کے ہی ذبح کروں گا اور وہی خیرات کروں گا، وہی لنگر پکاؤں گا، تو جب غیر کی اس میں شراکت کا لفظ آ گیا اب لاکھ بسم اللہ پڑھتے رہیں وہ حلال نہیں ہو، کیونکہ وہ غیر اللہ کے لیے. تو ان سارے خلاصے کے بعد اب قربانی ہے. اب دیکھیں نا مثلا بہت سارے لوگ ہیں وہ اگر حج میں آئیں اپنی بکریاں اپنے ملک دیں تو بڑا مشکل نہیں، آسان بات ہے، اپنے ملک میں ٹیلی فون کر دیا جی میری حج کی بکری فلاں تاریخ کو ذبح کر دو، اچھا ذبح بھی ہو جائے گی، لوگوں کو گوشت بھی مل جائے گا، آسانی بھی ہوگی، تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور ہر حج کے لیے سستا بھی ہوگا، کیونکہ مثلا یہاں 300 ریال میں بھی اگر لیں یا 370 یا 375 ریال میں لیں تو لازمی بات ہے اس کی اپنی کرنسی کو دیکھنا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تو حج کی بکری جو ہے دم قران ہے، دم شکر ہے، دم تمتع ہے، وہ ہر حال میں اس وقت تک قبول ہی نہیں کروں گا جب تک کہ اپنے مقام پہ نہ پہنچے. فلی ہم لوگ الحدیوں میں ہل لوں، اپنی جگہ پہ پہنچاؤ، اور وہ جگہ کیا ہے؟ حدی ان بالغ الکعبہ، اللہ کے حرم میں. اس میں بھی بعض دشمنان دین جو ہے نا بڑے بڑے شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمانوں کا دماغ خراب ہے، ہر سال اوسطاً مثلاً 10 لاکھ آدمی بھی حج پہ آئے، ہو سکتا ہے 20 ہو، ہو سکتا ہے 15 لاکھ، اللہ عالم، یعنی بطور مثال 10 لاکھ آدمی بھی آئے اور اس میں مثال کے طور پہ 8 لاکھ آدمی قربانی کرے، وہ کہتے ہیں جناب دیکھو مسلمانوں کی عقل کہ 8 لاکھ قربانی اور ایک قربانی اوسطاً 200 ریال یا 250 ریال کی بھی لگا لو، اتنا بڑا پیسہ جو ہے اس کو ضائع کر دینا، اور وہ گوشت جناب کون کھاتا ہے، ضائع ہو جاتا. کہتے ہیں دیکھو جی کیسے بے وقوفی کی بات، اس کے بجائے اگر اس پیسے کو وہ کسی رفاہی کاموں میں خرچ کر دیتے. سب سے پہلی بات یہ سوچیں کہ جو قوم سگریٹ میں اربوں ڈالر اڑا دیتی ہو اس کو اسلام کی قربانی سے کیا تکلیف ہے، جو لوگ ارب ہا ڈالر کے صرف سگریٹ پی جاتے ہوں. یعنی میں کل پڑھ رہا تھا مصر کے بارے میں، اخبار میں تھا کہ 40 ارب کے چالیس ارب جنی مصری کی ایک سال میں دھوئے میں اڑا دیا سگریٹ پی گئے ایک ملک. اب اسی طرح پورے عالم کا حساب لگا لیں گے پورے ورلڈ میں ایک دن میں سگریٹ پہ کتنا اڑتا ہے. جو لوگ ارب ہا ڈالر سگریٹ میں اڑا دیتے ہوں, جو لوگ ارب ہا ڈالر کافی پینے پہ اڑا دیتے ہوں, ارب ہا ڈالر چائے پینے پہ اڑا دیتے ہوں, ارب ہا ڈالر بیپسی پینے پہ اڑا دیتے ہوں, ان کے بغیر حالانکہ بندہ زندہ رہتا ہے اور بہتر زندہ رہتا ہے, جب تک یہ بلائیں نہیں تھی اور آدمی اچھی طرح رہتا تھا, اس کی تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. مسلمانوں کی سال کے بعد ایک قربانی ہوتی ہے, اس کی کیوں تکلیف ہو گئی آ کر؟ تو معلوم ہوا کہ ہمدردی مقصود نہیں, صرف اعتراض ڈھونڈنا مقصود. ہمدردی مقصود نہیں, اسلام کے ساتھ رعایت مقصود نہیں, مسلمانوں کے لیے رفاہی کام کرانا مقصود نہیں ہے. جبکہ اگر دن میں پڑھ رہا تھا کہ ایک چڑیا گھر میں ایک شیر ہے, تو وہ شیر جو ہے وہ اندھا ہو گیا یا کانا ہو گیا, اس کے کان خراب ہو گئی, تو اس کے لیے جناب یورپ سے اسپیشل ڈاکٹر حیوانات کے آ رہے ہیں جو اس کا آپریشن کریں گے کہ جناب اس کی آنکھ خراب ہو گئی ہے, ایک زرافہ کی ٹانگ خراب ہو گئی ہے, تو انہیں باقاعدہ بڑے بڑے حیوانات کے آرتھوپیڈک سرجن منگوائے کہ اس کی ٹانگ ٹھیک کرو. یعنی جانور کی ٹانگ اور آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے دیکھو ہمدردی کا کتنا ڈھول ہے اور بندے کتنا مار رہے ہیں روز کے. کوئی منطق ہے؟ کوئی عقل ہے؟ یعنی آپ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی جاتے ہوئے چیونٹی سے تو ڈر کے کھڑا ہو جائے, وہ خیال کرنا بھائی چیونٹی پاؤں کے نیچے آ جائے گی تو جناب چیونٹیاں ہو جی حرم شریف جا رہا تھا, وہ خیال کرنا گندم پاؤں کے نیچے نہ آ جائے, اس سے تو وہ بڑا ڈر رہا ہے. لیکن حضور کی سنت ختم ہے, نماز ختم ہے, عبادات ختم ہیں, اللہ کے احکام ختم ہیں, تو یہ آخر کون سا دین ہے بقول اکبر الہ آبادی کے کہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا نہیں لیکن اندھیرے اجالے میں چوکتا نہیں. تھوک ڈالنے میں تو خیال کرتا ہے کعبے کی طرف ڈال, بھائی ادھر کعبہ شریف. اچھا بھائی, وہ ایک آدمی گیا نا کسی کے پاس مہمان, وہ سونے لگا, تو جب اس بیچارے مہمان تھا اس کو کیا پتا, وہ چار پائی ڈالنے لگا, اس نے کہا بڑے بے وقوف آدمی تو کعبہ شریف پاؤں کر رہے ہو. کہا جی مجھے تو پتا نہیں مسافر ہوں. اس نے جناب فوراً چار پائی پھر کہا یار بڑے ہم کو ادھر مدینہ شریف ہے. اب اس نے بالکل الٹ پھیری, اس نے کہا بڑے بے وقوف ہو یار, بغداد شریف ہے, پیرانے پیر کا شہر ہے. انہوں نے کہا سیدھی بات کرو کہ مجھے سونے نہیں دے دیا میں چلا جاؤں گا. آخر ہر طرف کچھ نہ کچھ تو ہوگا, تو سیدھی بات کر دو کہ بھی مجھے آپ کے رہنے پہ اعتراض, تو سیدھی بات کر دو کہ ہمیں دراصل اسلام سے دشمنی ہے, قربانی کے پیسوں سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں. اصل بات یہ دیکھیں کہ کیا اسلام نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ قربانی کر کے ہم ضائع کر دیں گوشت پھینک دیں؟ اگر تو اسلام نے یہ حکم دیا ہے پھر تو اسلام پہ اعتراض کرو. اسلام نے تو بلکہ حکم اس لیے دیا تھا کہ وہ غریب لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے ان کو بھی نصیب مل جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان مرکب ہے دو چیزوں سے, ایک روح سے اور ایک بدن سے. آپ پیسے خرچ کرتے رہیں, خیرات کرتے رہیں, خراج کرتے رہیں, لیکن آپ نے اپنے روح کے بدلے میں کیا خیرات کیا ہے؟ تو اللہ چاہتے ہیں کہ کم از کم سال میں ایک قربانی ہو جائے, اضحیہ ہو جائے, حج پہ آ جائے تو حج ہو جائے, تاکہ اس کی قربانی جیسے بدن اور روح کی طرف دونوں طرف سے ہو جائے. اور یہ قربانی عوض تھی حضرت اسماعیل کا, تو حضرت اسماعیل بھی روح اور بدن تھے, تو ان کے بدلے میں جب تک ہم قربانی ذبح نہیں کریں گے پیسوں سے تو ادا نہیں ہوگی. باقی یہ اس کا ضائع کرنا یہ تو ہماری بے وقوفی ہے, اسلام کا کیا گناہ؟ اب الحمدللہ آپ نے دیکھا نہیں, حکومت نے اتنا اچھا انتظام کر دیا ہے کہ فوراً ہوائی جہازوں پہ دوسرے ملکوں کو, غریب ملکوں کو گوشت بھیجا جا رہا ہے, تقسیم کیا جا رہا ہے, اور ہر سال پلانٹ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ ایک بکری بھی ضائع نہیں ہوگی. تو بہرحال اس لیے یہ اعتراضات جو ہوتے ہیں بالکل بچگانا ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے, اللہ کے بندے اگر اب ثواب دینا ہی مقصود ہے تو اپنے وطن میں ذبح کر دو، اپنے گھر میں ذبح کر دو، خیرات پکا کے تقسیم کر دو. جب تم لے کے مزار پہ آستان پہ جا رہے ہو تو معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی اس عبادت میں شرک کر رہے ہو کہ جیسے وہ بکری بغیر حرم کے ادا نہیں ہوتی، تمہاری بکری بھی بغیر مزار کے ادا نہیں ہوتی. اسی کا نام شرک ہے کہ عبادت مالی میں تم نے شرک کر. اچھا اسی طرح یہ تھا کہ جانور ہے، مثلا ایک آدمی کہتا ہے جی میرے یہ جانور ہے نا جی، یہ گائے ہے، یہ جناب میرے پاس گھوڑا ہے، یہ میرے پاس اونٹ ہے، اس کا آدھا جو ہے نا وہ تو پیر کا اور آدھا میرا. تو اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس چیز میں، اور یہی کافر کرتے تھے کہ جب وہ اپنا مال لے آتے جانور لے کہتے ہاں بات یہ ہے بھائی یہ جو ہے نا یہ تو ہم اللہ کے لیے، آدھا حصہ تو اللہ کے لیے، اور آدھا حصہ جو ہے نا وہ جو ہمارے ہیں نا معبود آدھا ان کے لیے، تاکہ دونوں راضی رہیں نا، یہ بھی تو ناراض نہ ہو جائیں، اللہ میں ابھی ناراض نہ ہو جائیں. اور یہ بات ایسی نہیں کہ جو کسی الف لیلہ میں ہو، قرآن میں ہے. وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا، اللہ فرماتے ہیں کہ کھیتیاں ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ مویشی جانوروں، انہوں نے اس میں بھی اللہ کے ساتھ نصیب حصے رکھ دیے. اور کہتے ہیں ہاذا لشرکائنا، یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے. اور کہتے جو اللہ کا حصہ ہے اس کا فائدہ تو ہمارے شریکوں کو بتوں کو پہنچتا ہے، اور جو ہمارے بتوں کا حصہ ہے اس کا اللہ کو فائدہ، کیوں اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں نا. اچھا اس کا معنی ہے تمہارے بتوں کو ضرورت ہے، جب محتاج ہیں تو خدا کیسے ہو گئے، جب عاجز ہیں ضرورت مند ہیں. اچھا تمہارے ثواب پہنچانے کے بھی محتاج ہیں کہ جا کے خیرات کرو ان کو ثواب پہنچاؤ، تو جب وہ تمہارے ثواب پہنچانے کے محتاج ہیں تو تمہاری مشکل کشا کیسے بڑھ گئے. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ خلاصہ یہ نکلا کہ تمام عبادات کی قسم جو ہیں، کیونکہ اس کو ہم جتنا تفصیل میں جائیں گے تفصیلیں تو ختم نہیں ہو سکتی، خلاصہ یہ نکلا کہ ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو، کیونکہ معبود برحق بھی اللہ ہے، اسی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی کی عبادت کا ہر نماز میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اسی لیے ایاک مقدم ہے قرآن میں، آپ دیکھیں گے غور کریں گے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا نعبد ایاک تیری بھی نا، فرمایا ایاک تیری ہی عبادت کریں گے، یہ نہیں کہ تیری بھی عبادت کریں گے اور کسی بھی کی کریں گے نا، تیری ہی صرف تیری. یہ باتیں جب ہمیں سمجھ آ گئیں کہ معبود برحق اور الہ جو ہے وہ اللہ ہے، تو اب ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں جہاں اللہ کے قرآن میں لفظ الہ ہوگا وہاں دو یا تین صفات میں سے کسی دو کا یا ایک کا ذکر ضرور ہوگا، عطا کہ آپ کو معنی سمجھ آ جائے کہ الہ کون ہوتا ہے. یہ ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں، اور جب آپ قرآن کو پڑھیں گے نا تو پھر ذرا اس بات کو دماغ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ پھر آپ کو سمجھ آئے گا، اور پھر جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پھر لطف آئے گا کلمہ پڑھنے کا کہ کلمے کا مقصد کیا. ورنہ تو ایسے زبانی کلامی پڑھنا تو ہر آدمی پڑھتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اصل بات یہی ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو اب جناب سمجھیں کہ وہ صفتیں کیا ہوں گی، جہاں الہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے صفت علم اور علم کامل کا ذکر ہوگا. یہ بات دیر میں رکھیں گے، پھر انشاءاللہ جب قرآن پڑھیں گے نا گھر میں بیٹھ کے، کسی جگہ بیٹھ کے یا نماز میں سنیں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ کو حلاوت بھی ہوگی اور قرآن کے معنی کے اندر آپ کو وہ اللہ کی جو فصاحت و بلاغت و لطافت ہے وہ بھی نصیب ہوگی، اور توحید کی لطف بھی نصیب ہوگا، اور اللہ کی محبت بھی بڑھے گی، اور الہ کا معنی بھی سمجھ آئے گا کہ جہاں جہاں قرآن میں لفظ الہ ہوگا وہاں صفت علم ہوگی، علم کامل، علم وحی، علم غیب. اور دوسری صفت کیا ہوگی، مختار کل، کہ ہر چیز پہ اختیار رکھنے والا کون ہے، وہی الہ. اور تیسری چیز کیا ہوگی کہ قدرت کاملہ، یاد رکھ لیں ہمیشہ، علم کامل قدرت کامل، ورنہ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے نا، علم تو اللہ پاک نے ہر چیز کو دیا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایسے جیسے کپاس کے گولے ہوتے ہیں، وہ بھی بلی کو دیکھے نا فوراً ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں. اتنا علم تو اللہ نے ان کو بھی دیا ہے نا، کہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری پناہ جو ہے یہ ماں ہے، اسی کے پروں کے نیچے چھپیں گے تو یہ ہماری حفاظت کرے گی. اسی طرح آپ دیکھ لیں، 100 گائے باندھ دیں، ان کا 100 بچڑا الگ باندھ دیں، اور پھر بچڑے کو چھوڑے سب اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، دوسرے کے پاس نہیں جاتے. اتنا علم تو اللہ نے اس کو بھی دیا. آپ ایک پرندے کا گھونسلہ دیکھتے ہیں آپ کے باغ میں یا کسی درخت میں، آپ نے دیکھا ہے کہ پرندے کا گھونسلہ ہے، وہ پرندہ صبح کو نکل جاتا ہے اور شام کو لوٹتا ہے تو ہر پرندہ اپنے گھونسلے میں آتا ہے، دوسرے کے گھونسلے میں نہیں گھستا. یہ ایک انسان ایسا جانور ہے جو سب کے گھر میں گھستا ہے. یہ انسان جو ہے نا، یہ ایسا حیوان ہے کہ یہ اپنا گھر تو اس کو اچھا لگتا ہی نہیں، اکثر وقت اس کا دوسرے کے گھروں میں گزرتا ہے. نہ اس کو اپنا کھانا اچھا لگتا ہے، نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ گھر اچھا، اس کو سب دوسروں کی چیز پسند. انسان حیوان ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ جب مومن ہے تو علیین پہ ہوتا ہے، اور گر جائے تو پھر اسفل سافلین. یعنی اگر یہ ترقی کرنے پہ آئے تو پھر مقام نبوت اور رسالت سے سرفراز ہو جاتا ہے، اور گر جائے تو کبھی ابو جہل بن جاتا ہے، کبھی فرعون بن جاتا ہے، کبھی نمرود بن جاتا ہے، کبھی قارون بن جاتا ہے، کبھی شہرون بن جاتا ہے. جب یہ گرنا چاہے تو پھر اسی طرح ہو، ورنہ ہے تو سب انسان. تو اس لیے جناب آپ غور کریں کہ علم کا معنی ہوتا ہے علم کامل، ورنہ علم تو اللہ نے ہر کسی کو دیا ہے، سب سے زیادہ انسان کو دیا ہے، انسانوں میں سب سے زیادہ انبیاء کو دیا ہے، انبیاء میں سب سے زیادہ رسل کو دیا ہے، رسولوں میں سب سے زیادہ علم اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اسی لیے حضور نے فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے تو اولین و آخرین کا بھی اللہ نے علم دیا، لیکن علم کامل یاد رکھنا، ایسا علم جو کامل ہو، ایسا علم جو تام ہو، ایسا علم جو عبدی ہو، ایسا علم جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہو، ایسا علم جو ما کانا و ما یکون ہو، ایسا علم جو کسی چیز کے بننے سے پہلے بھی ہو، بننے کے بعد بھی ہو، اس کو کہتے ہیں علم کامل. اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا، لیکن آپ کا استاد ہے وہ آپ سے زیادہ عالم، فوق کل ذی علم علیم. اللہ نے ماشاءاللہ آپ کو علم دیا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو علم کامل جہاں الہ کا ذکر ہوگا وہاں ایک تو صفت علم کامل کی ہو. اچھا دوسرا کیا ہے؟ قدرت کامل. ورنہ اللہ نے قدرت تو سب کو دی ہے، چلنے کی، اٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، بیٹھنے کی، پڑھنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی. پھر اس کے بعد جناب جب آدمی تعلیم کے مراحل طے کر لیتا ہے، پھر اپنی تعلیم کو نافذ کر دیں گی، یہ ساری قدرت ہی ہے نا. لیکن قدرت کامل جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. ہماری قدرت ناقص ہے، بیمار ہو گئے، کھڑے ہو گئے، موت آ گئی، ہماری ہر چیز ختم ہو گئی. لیکن جس کی قدرت کامل ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جیسے اللہ نے فرمایا انہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرت کامل ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ میں سکھاتے تھے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر انک تقدر ولا اقدر فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. کہ یا اللہ تو قدرت رکھنے والا ہے، میں کچھ قدرت نہیں رکھتا، اور تو جاننے والا ہے، تو علم والا ہے، میں علم نہیں رکھتا. تو اب کیا بنا؟ اللہ کے نبی کے پاس اتنا علم ہے، لیکن کہتے ہیں لا عالم، میں تو علم نہیں رکھتا. اللہ کے نبی کو اور اللہ نے قدرت تو دی ہے، لیکن وہ آدمی اقرار کرتا ہے کہ انک تقدر، تو قدرت رکھتا ہے، لا اقدر، انک تعلم ولا اعلم، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ. یہاں وہ اپنے کام کا نام لے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و آجلہ فقدرہ لی فیسرہ لی وسہل علی ذلک الامر ثم بارک لی فیہ اللہم ان ھذا الامر ان کنت تعلم شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجله و آجله فصرفه عنی فقدره لی الخیر حیث کان ثم رزقنی به. تو اللہ تبارک و تعالی نے ڈرے نہیں، کچھ نہیں ہوگا، خیر مکڑی ہے، یہ تو اچھی علامت ہے. حضرت عمر کہتے تھے کہ پتہ کرو مکڑی ہے کہیں، تو لوگوں نے وہ ڈھونڈ کے بتاتے تو وہ کہتے اچھا، حضور نے فرمایا تھا کہ مکڑی اگر ہے تو ابھی قیامت دور ہے، ابھی اس کے قیامت آنے میں وقت لگے. تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اور یہی تو ایک چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حلال کر دی ہے، اللہ پاک نے ہمارے لیے حلال کر دی ہے، جیسے جگر، حالانکہ وہ تو خون ہے. وہ حلت نلا، آپ نے فرمایا میتا تانے و دمانے، اللہ نے ہمارے لیے دو چیزیں حلال کر دی، تو یہ بھی ایسی چیزیں پکڑو کھا لو. تو یہ کوئی ڈرنے والی چیز نہیں، خیر میرے ڈرے نہیں، یہ مکڑی ہے میزائل. ہاں مسلمان کا کیا حال ہے جی، اب تو بیچارہ رات کو نیند میں ڈرتا رہتا ہے نا. کوئی ڈر شر نہ کرو، ایک وقت مقرر ہے موت کا، وہ بستر پہ بھی آ جائے گی، وہ جناب آپ کے تمام انتظامات کے بعد محلوں میں بھی آ جائے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اس لیے حضرت علی جب لڑتے تھے نا رضی اللہ عنہ، تو ایسے شیر تھے ماشاءاللہ کہ دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے، تو دوست کہتے حضرت مہربانی کریں کچھ تو خیال کیا، آخر چلو ایک آدمی دو سے لڑے گا، پانچ سے لڑے گا، دس سے لڑے گا، یہ تھوڑا کہ 400 میں گھس جائے. تو وہ دشمن کے وہ فرمایا کہ جس بندے سے موت ڈرتی ہو اس کو کیا فکر. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا مجھ سے تو میری موت ڈرتی ہے. لوگ حیران ہو گئے، کہ ہم موت بھی ڈرتی ہے. انہوں نے کہا دیکھو وقت سے پہلے آئے گی. انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا چاہے جتنا دور لگاؤں وہ بھاگے گی نا، کہ ابھی وقت نہیں آیا، میں کیسے آؤں. تو وہ ڈر رہی ہے، میں تھوڑا ڈر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے وقت پہ آنا ہے، وقت سے پہلے آ نہیں سکتی. تو اس لیے بھی آپ خوف نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی رحمت کریں گے، آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے. تو اب جناب سمجھیں کہ ایک ہے علم کامل اور قدرت کامل، کہ انکا تقدر ولا اقدر. کیا معنی ہوا اس کو سمجھے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں بڑی قوت دی ہے، بڑی طاقت دی ہے، چلنے کی، کھانے کی، اٹھنے کی، پڑھنے کی، بیٹھنے کی، لیکن جب ہم اپنی قدرتوں کو تیری قدرت کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ تو صفر بھی نہیں ہے، یہ تو پھر کچھ بھی نہیں. اللہ تو نے ہمیں بڑا علم دیا ہے، لیکن جب تیرے علم کے سامنے آتا ہے تو پھر تو یہ صفر کے برابر بھی. اسی لیے حضرت خضر نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام علمی و علمک و علم الخلائق کلہا، کہ میرا علم، تیرا علم، ساری مخلوق کا علم، اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کر سکتے جتنا ایسے چڑیا نے چونچ میں لے کے پانی لیا ہے اور دریا میں کوئی کمی آئی ہے. انہوں نے کہا کیا کمی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں ہو. تو اسی لیے آپ سمجھیں کہ ایک ہے علم کامل اور ایک ہے قدرت کامل، اور ایک ہے کیا مانا اختیار یا تصرف کامل. سمجھ لیں، اختیار کامل، تصرف کامل، علم کامل، اور اس کے بعد قدرت کامل. تو جب یہ جہاں جہاں قرآن دعویٰ کرے گا اپنے الہ کا، الوہیت کا، آپ دیکھیں مثلا آیت، چلو اور آیتیں آپ پڑھتے ہوں نہ پڑھتے ہوں، آیت الکرسی تو ہر آدمی پڑھتا ہے، آیت الکرسی تو ہر آدمی ماشاء اللہ تلاوت کرتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب یوں سمجھیں قرآن نے دعویٰ کیا کہ اللہ لا الہ، اللہ کون ہے؟ کوئی معبود نہیں مگر وہ، یہ دعویٰ ہے. اب پڑھتے جائیں آپ، قرآن شریف اب دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں اب الہ کا لفظ آ گیا نا آیت الکرسی میں، کہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
لا تاخذه سنة ولا نوم. یہ تو صفت آ گئی اس کی کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. اس کا کیا معنی ہوا؟ کبھی غور کیا؟ غور کریں نا، سوچیں نا ذرا کہ جس کو اونگ بھی، اونگ کہتے ہیں اور نیند نیند ہے، اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. ہے تو روایت اسرائیلی، اللہ عالم اس کی حقیقت کا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میاں نیند تو بڑی میٹھی چیز ہے، میرا اللہ آپ نے نیند تو ایسی پیاری بنائی ہے کہ آدمی تھکا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، سو گیا فریش ہو کر، آدمی کو غم ہے، ہم ہے، بیماری ہے، ایک دفعہ نیند آ کے بھائی ڈسٹرب نہ کرو، سو گیا، اب کی سو گیا ہے. تو اللہ میاں نیند تو بڑی پیاری چیز ہے، لیکن تو نے اپنی ذات کو نیند سے محروم رکھا ہے، نیند سے پاک ہے، وجہ کیا ایسی اچھی چیز اللہ میاں آپ نے پیدا فرمائی اور اپنے آپ کو تو دور فرما لیا نیند سے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے ذرا عملی طور پہ بھی مسئلہ سمجھ آ جائے، تو اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل ان کو ایسا کریں کہ دو بلورین بہترین شیشے کی نفیس بوتلیں جو ہیں وہ بھری ہوئی پکڑا دیں اور کہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی حفاظت کرنی ہے، بس جب نماز پڑھ لو بولے کہ اس کے بعد بالکل حفاظت کرنی ہے، خیال سے مضبوط رکھنی ہے ان کا، یہ کہیں گم نہ ہو جائیں، ٹوٹ نہ جائیں، خراب نہ ہو جائیں، ان کے اندر جو چیز ہے وہ گر نہ جائے. میں کہا ٹھیک ہے حاضر، اب حضرت نماز پڑھ رہے ہیں تو بوتلیں ساتھ رکھی، جب نماز سے سلام پھیر لیتے تو حضرت جی آپ بوتلوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے کہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری کر لے، اٹھا کے لے جائے، توڑ دے. اب جناب یہ ہے کہ ابھی کہتے میں سو جاؤں تو پھر کوئی لے جائے، اس لیے حفاظت کرتے. تو اب جناب حضرت جاگ رہے ہیں، حضرت جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. اب ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، ایک اور دن گزر گیا، ایک اور رات گزر گئی. جب دو تین دن گزر گئے کہ صرف عبادت ہو رہی ہے، ان کی حفاظت میں کھانا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اور نیند بھی نہیں، تو ایک دن ایسے پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، جھٹکا لگا تو ان ملی تو ٹوٹ گئی. تو اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے جی بوتلیں لے آؤ، اللہ تو دیکھ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میاں آپ تو جانتے ہیں میں نے خود تو غلطی نہیں کی، تھوڑی سی نیند میں بس وہ جھٹکا لگ گیا، میں نے آمد نہیں توڑی، آپ جانتے ہیں اللہ بالغیوب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں نے خود نہیں توڑی ہے بلکہ نیند میں ایسے طرح غلطی ہو گئی، کیا کریں. انہوں نے فرمایا موسیٰ تم سو جاؤ تو دو بوتلیں ٹوٹ جائیں، اور خدا سو جائے تو کائنات کون چلائے؟ یہ سارا نظام چلانے والا نیند سے پاک ہوگا تو چلائے گا، اگر وہ بھی سوتا ہو. اور دوسرا مسئلہ ہمیں کیا سمجھ آیا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جو اونگ سے بھی پاک ہے نیند سے بھی پاک ہے. تو جس کو اونگ آتی ہو نیند آتی ہو وہ الہ، مسئلہ سمجھیں. اب یہ بتا خود کریں، آپ کے پیروں کو نیند آتی سوتے؟ پتا کر لیں، میں دیکھو ہم کہیں گے تو نہیں مانیں گے آپ، کہ اگر ان کو نیند آتی ہے تو پھر وہ مشکل کشا کیسے بنے، ہلا کیسے بنے؟ انبیاء کو بھی نیند آتی ہے، انبیاء بھی سو جاتے ہیں. پھر ایک تو عارضی نیند ہے، ایک ہمیشہ والی نیند ہے، موت بھی آنی ہے. تو اس لیے پر میں الحی القیوم، جو زندہ ہے اور جس کی حیات حقیقی ہے، ساری کائنات کو تھامنے والا قیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اب آگے دیکھیں، آگے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سب کس کے لیے ہے؟ آسمان اور زمین میں کس کے لیے؟ لہو زمین کدھر رہ جائے، وہی الہ، وہ جو دعوے میں پہلے کھڑا ہے اللہ لا الہ. تو اب لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ بھی اسی کے لیے ہے. اچھا جب سب اس کے ملک میں ہے، اب ایک تھوڑا سا خیال رہتا تھا کہ جی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ سارا ملک تو اللہ کا ہے، لیکن یہ تو ہمارے سفارشی ہیں نا، بس سفارش کر دیں گے، تھوڑی سی چٹھی لکھ دیں گے، ایک کارڈ دے دیں گے، وہ کام بن جائے گا. یہ بھی تو ہمارے سفارشی ہیں نا، ان کے کارڈ سے مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم تو اسی لیے ان کی جناب خوش آمد کر رہے ہیں، ہم تو رات دن ان کے قبروں پہ نظر نیاز چڑھا رہے ہیں، غلاف ڈال رہے ہیں، ریشمی کپڑے ڈال رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے جناب کھڑے ہیں، ہم صفائیاں کر رہے ہیں، سونے کے دیواروں کے پلستر کروا رہے ہیں، سونے کے دروازے لگا رہے ہیں، اسی لیے تو لگا رہے ہیں جناب، خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں، یہ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں، یہ تو ہماری سفارش ہی ہے. آگے دیکھو اللہ نے وہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ وہ الہ ایسا نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ نے فرمایا کون ہے جو میری دربار میں شفاعت کی ضرورت کرے میرے حکم کے بغیر؟ میرے اذن کے بغیر. اور اللہ ایمان سے کہیں کہ جو مشرق ہوگا اس کے لیے اذن دے گا کہ چل ہے تو مشرق ہے تو میرا باغی، لیکن آپ اس کی سفارش کریں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اب میں نے عرض کیا تھا نا کہ جہاں الہ آئے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ قدرت کامل کا ذکر ہوگا اور علم کامل کا ذکر ہوگا. دعویٰ پہلے موجود ہے، دلیل کیا آگے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ الہ وہ ہے جو تمہارا اگلا بھی سب جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے. تو اگر جہاں صفت ذکر الہ ہوگا وہاں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی. اختیار بھی آ گیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. علم بھی آ گیا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اچھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ نے دعویٰ کیا، اس کے بعد اب اسی طرح دیکھیں گے. اب آپ دوسری جگہ قرآن پہ غور کریں کہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ابا کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. کہ ابا جان، آپ اس کی باتیں کیوں کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، اور تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے؟ نہ ان کے پاس قدرت ہے، نہ سما ہے، نہ بصر ہے، نہ علم ہے، تو آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ علاج صفت کیا ہے، کہ علم کامل ہو، اختیار کامل ہو، قدرت کامل ہو. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو وہ الہ نہیں ہو سکتا. یہی بات ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ ابا جان، آپ جو ان کو معبود بنائے ہوئے ہیں، چلو بتوں کو نہیں، جن کی شکلیں ہیں ان کو آپ نے بنایا ہوا ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی تو کچھ ہے. لا یسمع ولا یبصر، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ دھیلے کے برابر آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں. کیونکہ الہ تو وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کو نفع پہنچا سکتا، جو ساری کائنات کا رزق پہنچا سکتا، جو ساری کائنات کے کام نمٹانے کا علم رکھتا ہو اور قدرت رکھتا ہو. اب اسی طرح دیکھیں وہ آیات مبارکہ جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں. اللہ پاک بطور سوال دیا، جب اس سوال دماغ میں رکھیں گے تو جواب خود. امن خلق السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے کرنا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کس نے اتارا ہے آسمان سے پانی؟ وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر کس نے اگائے ہیں اس سے باغیچے رونق والے؟
ما کان لکم ان تم بتو شجرہا, تمہاری تو طاقت نہیں کہ تم ایک درخت کو بھی پیدا کر سکو. اسی لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ پہ فرمایا ام تم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اور فرماتے ان تم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, ان تم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون. اب دیکھیں آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے کی قدرت, آسمانوں سے پانی اتارنے کی قدرت, پھر اس سے باغ رونق والے ابھارنے کی قدرت, پھر اس سے درخت پیدا کرنے والے کی قدرت, یہ کس کو ہے؟ امن جواب آ گیا اللہ, کیا اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تو اب دیکھیں وہی صفت آ گئی نا, قدرت کی صفت آ گئی کہ آسمان زمینوں کے پیدا کرنے والا, آسمانوں سے پانی اتارنے والا, وہ کون ہے الہ؟ جب وہ معبود برحق ہے تو اس کے ساتھ اور کون ہے جس نے یہ کام کیے؟ اور اگر کسی نے کچھ نہیں بنایا ہے تو تم کدھر جا رہے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون, اللہ کو چھوڑ کے کہاں بھٹک رہے ہو, کہاں شرک کر رہے ہو؟ اب آگے دیکھیں اللہ پاک نے امن جعل الارض قرارا, کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو جمع دیا؟ وجعل خلالها انہارا, اور زمین میں نہریں جاری کر دی. وجعل لها رواسیا, زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے بوجھ رکھ دیے. وجعل بین البحرین حاجزا, اور دو دریاؤں کے درمیان میں جس نے دیوار قائم کر دی کہ ادھر میٹھا دریا ہے ادھر کڑوا دریا ہے, اور درمیان میں اللہ نے ایسا حاجز کھڑا کیا جو نظر بھی نہیں آتا, ہاتھ ڈالو تو محسوس بھی نہیں ہوتا, اور غوطہ لگاؤ ادھر سے تو ادھر نکل جاؤ, ادھر سے لگاؤ تو ادھر نکل جاؤ, لیکن اس کے باوجود میٹھا کڑوے سے نہیں ملتا, کڑوا میٹھے سے نہیں ملتا. یہ پردہ بنانے والا کون ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کے قرآن میں غور کریں, فرماتے ہیں وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی, آپ یہ پہاڑ جو رکھے ہیں, وجعل بین البحرین حاجزا, آپ کیپ ٹاؤن چلے جائیں یا بنگلہ دیش میں جائیں ارکان میں جائیں, دیکھیں گے دونوں دریا کٹھے چل رہے ہیں, مزہ آئے گا, اس کا پانی ادھر ملے گا اس کا پانی. اچھا کبھی طوفان آتا ہے نا میٹھے پانی میں, وہ کڑوے پانی پہ چڑھ جاتا ہے. اچھا کبھی طوفان آتا ہے کڑوے پانی پہ, میٹھے پانی میں چڑھے پھر لوٹ کے ہر آدمی اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے, پانی اپنا اپنا واپس چلا گیا, مزہ آئے کہیں مل جائے. فرماتے ہیں کہ یہ ساری کرنے کے بعد اب غور کرو, الہم مع اللہ, کوئی ہے اس کے ساتھ بابو؟ بل اکثرهم لا يعلمون, اللہ نے فرمایا سارا کو دیکھنے کے بعد اکثر جو ہے پھر بھی وہ اپنے معبود برحق کو نہیں جانتے. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی دور کرے, کون ہے جو دکھ دور کر دے, کون ہے جو اس کی مشکلوں کو کھول ڈالے, مصیبتوں کو کھول ڈالے, اور کون ہے جس نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنا کے موقع دیا؟ فَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, اس کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, فرمایا أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, کون ہے جو آپ کو خشکی کے اندھیروں میں یا دریاؤں کے اندھیروں میں راستے دکھانے والا کون ہے؟ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي, اور کون ہے جو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیج کے تمہیں خوشی دیتا ہے کہ بارش آ رہی ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, کوئی الہ ہے اس کے ساتھ؟ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ, بلند و بالا ہے اس کی ذات جو شرک کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھ, ان صفات کا ذکر ہوگا جو ان صفات سے متصف ہے وہی الہ. جب آپ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ, الہ کا ذکر آئے گا, تخلیق سماوات والارض کا بھی ذکر آئے گا, اور آسمانوں سے پانی اتارنے کا بھی تصور آئے گا, پھر زمین سے کھیتیاں اگانے کا تصور آئے گا, پھر درختوں کو پیدا کرنے کا تصور آئے گا, ہٹانے والا ذکر آئے گا, اس کے بعد بھٹکے ہوں کو راستہ دکھانے والے کا ذکر آئے گا. وہ کون ہے؟ وہ صرف الہ ہے, اور اسی کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ, کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اچھا, اب اللہ کے سوا جن لوگوں نے معبود بنایا, کسی نے چاند کو, کسی نے سورج کو, کسی نے زندہ کو, کسی نے مردہ کو, کسی نے انسانوں کو, اب پھر غور کریں کیا ان میں سے بھی کسی نے آسمان زمین پیدا کیا؟ ان میں سے بھی کوئی ہے جو آسمانوں سے پانی برسا سکے؟ ان میں سے بھی کوئی ہے جو زمین سے کھیتیاں اگا سکے؟ ان میں سے بھی کوئی ہے جو ہمارے دکھ دور کر سکے؟ ان میں سے بھی کوئی ہے کہ رات کو اندھیرے میں بھٹکے ہوں کو راستہ دکھا سکے؟ پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کوئی نہیں کر سکتا, صرف وہی کر سکتا ہے جو الہ ہے. یہ ساری صفات الہ کی ہیں, تو ہم اسی الہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے اعتراف کر رہے ہیں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح معنی میں توحید کی سمجھ عطا فرما دے. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگو, دوستو, عزیز نوجوانو, الحمدللہ اصلاح عقیدہ کے دروس کے ضمن میں مسئلہ توحید, مسئلہ الہ اور معنی کلمہ شہادت, اقسام توحید, اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فضل و منت سے ہمیں بیان کرنے کی توفیق اور سعادت بخشی. تو کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں, جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا, بلکہ اس کو پڑھنا, جاننا اور اس کے تمام شروط و ارکان پہ صحیح معنی پہ عمل پیرا ہونے سے جا کے آدمی مسلمان. تو اب دو جز جو ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اختصار ہوتا ہے, یعنی ایک جز کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو دوسری خود بخود سمجھ آ جاتا, اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی وہ معلوم ہے, معہود ہے. اسی لیے جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جز کا ذکر فرمایا ہے, حالانکہ لا الہ الا اللہ پر ایمان ہو اور محمد رسول اللہ پر ایمان نہ ہو تو جنت تو نہیں ملے. جیسے اللہ کی توحید پر ایمان ضروری ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان کرو, لیکن ایک جز کے ذکر کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دوسری جز تو خود بخود مفہوم ہے. جیسے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح جیسے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا, جو آدمی مرا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے. تو یہ معنی ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک جز کے ذکر کرنے سے دوسری جز جو ہے وہ خود بخود معلوم ہوتی ہے. تو بہرحال ہم نے جو اب تک سبق پڑھا ہے دروس میں وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوا, کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. الہ معنی معبود, اور جب کوئی معبود برحق نہیں اللہ ہے تو اس کے ہمیں صاف یہ بات فوراً سمجھ آ گئی کہ جب معبود وہ ہے تو اب اس کا نتیجہ خود بخود نکل آیا کہ جمیع انواع عبادت جو ہیں وہ خالص اللہ کے, اور اسی کو ہم اپنے ہر نمازوں میں دہراتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اسی کا اللہ نے حکم دیا فاعبد اللہ مخلصا له الدین واعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا, اور یہی وہ دعوت ہے جو تمام پیغمبر لے کے آئے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تو اس لیے اب ہمیں یہ سمجھ آ گیا الحمدللہ کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا عقیدہ ہو گیا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. تو جب معبود برحق اللہ ہے تو تو یہ خود بخود نتیجہ نکل آیا کہ تمام عبادات، اب وہ عبادت مالی ہو، اب وہ عبادات بدنی ہوں، اب عبادات مشترکہ بین المال والبدن ہوں، عبادات قولیہ ہوں، عبادات فعلیہ ہوں، تو جمیع انواع العبادہ جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوں گے، تب جا کے آدمی مومن بنے گا، موحد بنے گا، مسلمان بنے گا. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی الحمدللہ خلاصے میں آ گئی کہ ایک تو توحید ربوبیت ہے کہ اللہ کو ہم رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں، یہ کافر بھی مانتے ہیں، تو اس سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے توحید الوہیت کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، تب جا کے آدمی مسلمان ہو، ورنہ خالق تو سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں کہ آسمان و زمینوں کا خالق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ہوائیں چلانے والا اللہ ہے، تدبیر کرنے والا اللہ ہے، تو کافر بھی مانتے ہیں. ان سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب سوال کریں کہ من خلق السماوات والارض یقولون اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ توحید ربوبیت کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تمام انبیاء جو آئے ہیں اور جس سے ہمارا کفر سے تقابل ہوا ہے وہ توحید الوہیت ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ کے سوا، من دون اللہ. اچھا اس میں ایک غلط فہمی یہ آ گئی تھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ من دون اللہ کا معنی ہے اصنام بت، یہ غلط بات. من دون اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا، اللہ کے بغیر، اللہ کے ورے، اللہ سے نیچے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کرے. یعنی کہ نعوذ باللہ اگر بتوں کی کرے تو مشرک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی کرے تو مومن ہے. حضرت عدیر علیہ السلام کو خدا کا یعنی بیٹا مان لے تو پھر وہ مومن ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دے کہ یہی خود الہ ہے تو وہ مومن ہے، کیونکہ عیسیٰ تو بت نہیں ہے، عیسیٰ تو پیغمبر کا نام ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، ومن اظلم ممن يدعو من دون اللہ، ہر جگہ جو لفظ ہے من دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا. اب اللہ کے سوا چاہے کوئی نبی کی عبادت کرے، ولی کی عبادت کرے، اور جبریل پر فرشتوں کی عبادت کرے، وہ مشرک ہو. عبادت کا کیا مطلب؟ یہ تو نہیں کہ کوئی آدمی جا کے ولی کو سجدے کرے گا، اس نماز پڑھنی شروع کر دے گا ولی کے سامنے بٹھا کے. غیر اللہ کو پکارنا، تو پکارنا جو عبادت ہے، جب اس نے غیر کو پکارا تو وہ ہے عبادت. جب اللہ کو بندہ پکارتا ہے تو عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. اب جب اپنے فوت شدہ کسی بزرگ کو یہ پکار رہا ہے تو کیا عقیدہ ہے؟ کہ وہ سنتا ہے؟ نہیں سنتا تو کوئی پاگل تو نہیں ہو گیا کہ پکارا. تو اس لیے اہم چیز کیا ہے؟ توحید الوہیت. اور اسی طرح یاد رکھیں گے تیسری قسم ہے توحید فی الاسماء والصفات، کہ اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کی صفات ہیں. تو اس میں ہمارا عقیدہ، ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کیونکہ باریکیاں جو ہیں وہ علماء کا کام، اس میں موٹی بات یاد رکھ لیں کہ اللہ نے قرآن میں جو اپنی صفتیں بیان فرمائی ہیں، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات بیان فرمائی ہے، ان پہ ہمارا عقیدہ. نہ ان کو بڑھائیں گے نہ ان کو گھٹائیں گے، یعنی کوئی صفت اللہ نے اپنی بیان نہیں کی، ہم نے اپنی طرف سے نہیں بڑھائی، اور اللہ نے جو بیان کی ہے اس کا انکار نہیں کریں گے. نہ تو ہم معطلا بن جائیں گے کہ صفتوں کا ہی انکار کر دیں، نہ ہم مشبہ بن جائیں گے کہ نعوذ باللہ تشبیہ میں آنا شروع کر دیں، اللہ کی مثالیں دینی شروع کر دیں. تو ہمارا ایمان ہوگا کہ اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات جو قرآن میں ہیں، جو لسان پیغمبر سے ثابت ہیں، بغیر تعطیل کے، بغیر تکلیف و تمثیل کے، ان پر ہمارا ایمان ہے. لیس کمثلہ شے، جیسے اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں، اس کی صفات کی کوئی مثل نہیں. اس کو موٹی موٹی باتوں میں سمجھ لیں. مثلا ہم کہیں گے اللہ دیکھتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں، پھر تو کافر ہوں گے، کیونکہ پھر تو اللہ کو ہم نے مثال دی، تشبیہ دی. دیکھتا ہے جیسے اس کی شان کو زیبا، اللہ سنتے ہیں، یہ نہیں کہیں گے جیسے ہم سنتے ہیں، پھر تو کافر ہوگا. ہم کہیں گے اللہ دیکھتے ہیں، اللہ سنتے ہیں، اللہ نزول اجلال فرماتے ہیں، لیکن کما یلیق بشانہ تبارک و تعالیٰ، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. انسان مخلوق کا سننا کیا اور خالق کا سننا کیا؟ مخلوق کا سننا تو ابھی دیوار کی طرف کھڑے ہو جائے کچھ نہیں سنائی دے گا، اگر جناب آپ کے کانوں میں تھوڑی سی روئی رکھ دیں تب بھی آپ کچھ نہیں سنیں گے، لیکن اس کا سننا کم ہے اور ہمارا سننا کم. تو اس لیے ہمارا اللہ کی صفتوں پر بھی ایمان ہے کہ اس کی جتنی صفتیں، مثلا اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوا، کہ اللہ تو علی العرش کہیں آمنا، لیکن کیسے کہ عرش پہ وہ کیسے بیٹھے ہیں، یا عرش سے آسمان میں دنیا کی طرف جب آتے ہیں تو نزول کیسے فرماتے ہیں، کیفیت میں ہم بات نہیں کریں گے. یہی ہمیں سلف نے سکھلا دیا، انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم والکیف مجهول، کہ استواء تو معلوم ہے لیکن کیفیت ہم نہیں پتا. بس سوال جو ہے اس سے غیر و معقول، معقول ہی نہیں کہ ایک مخلوق اللہ کے بارے میں اللہ کی ذات میں بحث کرے. اپنی حدود عقل تک بحث کرو، جو چیزیں ماورائے عقل ہیں ان میں بحث کرو گے تو ٹھوکر لگ جائے. تو ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. آج ہم اس کی دوسری جز کو سامنے رکھیں کہ جیسے اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی الوہیت پہ، اللہ کی ربوبیت پہ، اللہ کی خالقیت پہ، اللہ کی مالکیت پہ، اللہ کے نافع و ضار ہونے پہ، تقدیر کے ایمان پہ، اور اسی طرح خالق کے خیر و شر ہونے پہ ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہمارا ایمان ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بات سمجھیں کہ یہ ساری کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے اور اس میں رنگا رنگ کی مخلوق ہے، اللہ نے ایسے انواع و اقسام پیدا کیے ہیں کہ لا تعد ولا تحصى، بندہ اس کو سوچ اور سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. اتنے حیوانات ہیں، اتنے جاندار ہیں، اتنے بری چیزیں ہیں، اتنی بحری چیزیں ہیں، اتنی فضائی چیزیں ہیں کہ آدمی کی وہاں عقل بھی رسائی نہیں کرتا. یعنی آپ کسی ملک میں جا کے دیکھیں، اپنا ایک دفعہ مجھے وہاں دیکھنے کا موقع ملا شکاگو میں، کہ صرف مچھلیوں کے لیے انہوں نے ایک جگہ بنائی، ایک میوزیم بنایا ہے، اس میں انہوں نے صرف دریا کی، سمندر کی، دریاؤں کی، مچھلیوں کی اقسام و انواع دکھلائے ہیں. یقین کریں کہ پھرتے پھرتے ہماری ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور دیکھتے دیکھتے دنگ رہ گئے، ہم تو گن ہی نہیں سکتے کہ صرف مچھلی کی کتنی قسمیں، کتنے رنگ ہیں، کتنی قسمیں ہیں، کتنی شکلیں ہیں، کوئی بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی موٹی ہے، کوئی عجیب ہے، کوئی بالکل ایسی، اللہ معاف فرمائے کہ ویسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی درندہ پانی میں اتر گیا، اور کوئی اتنی خوبصورت ہیں کہ آدمی دیکھتا رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے، اور ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے لیے ہیں، تو پھر انسان کو بھی تو کسی چیز کے لیے بنایا، کو بتلا دیا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، انسان اور جن کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، کہ ساری کائنات تو تیرے لیے ہے لیکن تو صرف میرے لیے. یہ ساری کائنات هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب تمہارے، آسمان تمہارے لیے ہیں، زمینیں تمہارے لیے ہیں، فضائیں تمہارے لیے ہیں، ہوائیں تمہارے لیے ہیں، یہ پھول تمہارے لیے ہیں، یہ رات کی چاندنی تمہارے لیے کھلتی ہے، یہ ساری مخلوق تیرے لیے. لیکن فرمایا تجھے میں نے کیوں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. تو اب عبادت کا طریقہ ہمیں کون بتلائے گا؟ دیکھو نا، اللہ پاک کی زیارت تو ہم کر نہیں سکتے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں. تو اب اللہ کی اس عبادت کا طریقہ کون بتلائے گا کہ جی یہ عبادت جو ہے حق ہے اور یہ جو ہے بدعت ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں حلال ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں حرام ہیں، اور یہ جو ہے حق ہے اور یہ جو ہے باطل ہے، یہ جو ہے صدق ہے اور یہ جو ہے کذب ہے، یہ کون بتلائیں گے؟ تو اللہ نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے اول ابتدا ہوئی حضرت آدم سے، اور انتہا ہوئی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب یاد رکھیں کہ اس پہ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دیں گے بات کریں گے. آج سب سے پہلا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ. اور ایک بات دماغ میں رکھیں کہ جیسے اللہ کی وحدانیت بھی ایمان ہے، اسی طرح بھی عین ہی اللہ کے رسول محمد عربی کی رسالت اور نبوت پہ ایمان ہے, اور جیسے اللہ کی توحید میں کوئی لچک قابل قبول نہیں, اسی طرح محمد مدنی کے ایمان میں بھی کوئی لچک قابل قبول نہیں. یعنی جیسے کہ اچھا اسی طرح ایک بات اور بھی یاد رکھ رہے کہ جیسے اللہ کو تو کوئی مانے کہ اللہ ہے, لیکن وحدہ لا شریک نہ مانے, شریک کرے تو پھر کام رہے گا نہیں. اچھا حضور کو تو مانے لیکن نبوت اور رسالت میں شریک کرے, بات تو سمجھے, یعنی جیسے اس کی توحید میں شریک کرے تو کافر ہو جائے گا, اگر یہاں حضور کی رسالت میں کسی کو شریک کرے. جیسے کہ علماء نے اس کی ایک عجیب مثال دی, انہوں نے کہا کہ اللہ پہ توحید ختم اور محمد مدنی پہ رسالت ختم. اللہ نے یہاں آ کے نبوت رسالت کی عمارت ہی مکمل کر, اس کی توحید میں کوئی شریک نہیں, محمد پاک کی نبوت اور رسالت میں. اچھا اسی طرح اللہ پر تو ایمان ہے لیکن اللہ کی صفتوں پہ ایمان نہ ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہوگا. اللہ کو تو مانتا لیکن کہتا ہے رحمان رحیم میں نہیں جانتا. تو اسی طرح اگر وہ محمد مدنی کو تو مانتا ہے لیکن اللہ نے جو آپ کو صفتیں دی ہیں کہ وہ رسول ہیں, وہ نبی ہیں, وہ بشیر ہیں, وہ نذیر ہیں, وہ رحمت للعالمین ہیں, وہ خاتم النبیین ہیں, وہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں, اگر ان پر بھی ایمان نہیں لے آئے گا تو پھر مسلمان نہیں رہے. اچھا اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے, ہم تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ آنکھ کھولی تھی, مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی. مشکل تو ان لوگوں کے لیے ہے نا کہ جنہوں نے نہ قرآن پڑھا, نہ حدیث پڑھی, نہ اسلام, نہ اسلامی ماحول. ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے, سکھ کے گھر میں پیدا ہوا ہے, یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہے, عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا ہے, نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا ہے, یا بالکل کسی دہریے کے گھر میں پیدا ہوا ہے, لا دین لوگوں کے گھر میں پیدا ہوا, ایسے معاشرے میں جنم لیا ہے جہاں دین کا کوئی تصور ہی نہیں, بات تو وہاں مشکل ہوتی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پیدا ہوئے مولوی کے گھر میں, وہ اور مولوی کے گھر میں, دادا مولوی, باپ مولوی, نانا مولوی. پھر اللہ نے ماحول ایسا دے دیا کہ مدرسوں میں آنکھیں کھولی, مدرسوں میں جوان ہوئے, مدرسوں میں پلے بڑھے, اور مدرسے بھی کون سے, کوئی انگریزی مدرسے تھوڑے تھے, مدینی مدرسے. اچھا عام لوگوں کو چلو یہ ماحول نہ ملا لیکن ماں باپ مسلمان تو ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کسی دہریے کے گھر میں پیدا ہوا, کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہوا, کسی ہندو وثنی کے گھر میں پیدا ہوا, کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے, پورا ماحول اس کا منکرات سے بھرا ہوا ہے, تو اس کو کیسے یقین دلایا جائے کہ محمد رسول اللہ جو ہے واقعی اللہ کے نبی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے ہر آدمی کو آزادی ہے, آپ کی مرضی, کہتے ہیں. لیکن اس کو اگر دلیل دیں گے, سب سے پہلی یاد رکھیں تو سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے کسی کی صداقت. اب ہم صرف ایک پہلو پہ ہم نظر ڈالتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ, چلتی ہے تو ہمارا ایمان ہے ویسے تو مسلمان کو, تو الگ بات ہے کہ رسول ہیں, صادق الوعد الامین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, یہ تو ہمارا ایمان ہے, ہم مسلمان ہیں. بات یہ ہے کہ کافر کے سامنے, ایک غیر مسلم کے سامنے جب ہم نے یہ بات رکھنی ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا پیمانہ جو ہے وہ صداقت محمد مصطفیٰ, کہ ایک ایسا ہمارا نبی ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہم ان کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ آپ لے آؤ اپنے معاشرے میں کوئی بندہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, ہم کہیں گے تم ایک بندہ لے آؤ اپنے معاشرے سے لے آؤ, اور پھر اس کے صرف یہ نہیں ایسے تو میں بھی مثلا کہہ دوں جی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن اس کی صداقت کی دلیل بھی تو ہو نا. اچھا اس کے لیے ہم اگر کہیں گے قرآن ہے, وہ کہتے جی قرآن پڑھ تو میرا ایمان ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب حضور کی صداقت کے بارے میں سیدنا ابو بکر نے فرمایا ہوگا کہ جی میں جب قرآن ہی نہیں مانتا, نبی نہیں مانتا, صدیق کو کہاں سے مانتا ہوں, آپ اچھی مجھے دلیل دے رہے ہیں, میں تو حضور کو نہیں مانتا تو صحابہ کو کہاں مان لیا. تو اس لیے اب ہم نے صداقت کا ایک پہلو ایک پیمانہ جو ہے وہ یہ رکھا ہے کہ حضور کی صداقت کو اپنانا ہے جو دشمنوں کی نظر میں دیکھ لیں, یا ہم ان چیزوں میں دیکھنا چاہتے ہیں جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. 1400 سال پہلے, آج 1423 سال چل رہا ہے, تو 1423 سال پہلے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب ذرا اسی کو آپ پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بہت ساری انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی, کیونکہ ہمارا سیرت کا الحمدللہ پہلے سیرت النبی پہ ایک مفصل اللہ کے شکر سے آپ حضرات کی دعاؤں سے درس ہو چکے ہیں. اب ہم ان دروس میں تو وہ بات کریں گے انشاءاللہ جو وہاں نہیں آئی, اگر وہاں آ چکی ہے تو وہاں سنی جا سکتی. یہ بات آج میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جب توجہ کریں گے اور فرمان رسول عربی کو سنیں گے, شرط یہ ہے کہ نیند نہ آئی ہو آپ کو. اگر نیند آئے نا جی, وہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ شاہ جی رحمۃ اللہ تقی فرما رہے تھے, ایک بندہ جو سب سے قریب بیٹھا تھا نا وہی نیند کرا جو سب سے قریب تھا. تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ماشاءاللہ کھلے دل کے حاضر نے کہا, بھی سامنے بیٹھ کے دل کو چرائے کوئی, ایسی چوری کی خبر خاک لگا ہے کوئی, جو میرے قریب بیٹھا وہی سو رہا ہو تو اس کا اور کیا کر سکتا ہے. تو اس کا علاج تو یہی ہے کہ اللہ جگا دے, ورنہ وہ اس کو تو کیوں, اب ہو بھی وہ قریب اور ہو بھی چھپا ہوا اور ہو بھی پڑھا لکھا آدمی, اس کو تو پھر اللہ ہی جگا سکتا ہے. اس لیے جن کو سونے کا شوق ہونا وہ بہتر ہے کہ درس کے بجائے بیگم کے پاس جا کے لیٹ جائے گا. سب سے سونے کا حقدار تو میں ہوں, میری ٹانگیں کام نکلتی, میں مریض ہوں, میں بیمار ہوں, لنگڑا کے بھی میں درد پہ آتا ہوں, پھر مجھے تو تکلیف ہوگی نا. یہ مجھے میرا خدا جانتا ہے کہ میں حرم سے چل کے اس ہوٹل پہ جہاں گاڑی کھڑی تھی کیسے پہنچا ہوں. میں 4-5 دفعہ تو راستے میں گرتے گرتے بچا ہوں, فوراً وہ درد ہوتا تھا, جھٹکا لگتا تھا, پھر ٹھہر گیا, پھر اس کو تھوڑا ریسٹ آیا, پھر دیکھا کہ کہاں رکھوں تو بوجھ برداشت کرے گا. لیکن چونکہ میں کہتا ہوں خدا محروم نہ کرے, ہمارے لیے تو سعادت ہے کہ میں آپ کے احسان نہیں کرتا, میں اپنی نجات کے لیے درس دیتا ہوں, میں آپ حضرات پہ احسان نہیں کرتا قسم, بلکہ خدا جانتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اپنا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کی قبر پہ رحمت فرمائے, مجھے انہوں نے خود کہا تھا, کہنے لگے وکیل صاحب کہ میں جب اسمبلی میں ایم ایل اے بن گیا اور ہم پارلیمنٹ میں پہنچ گئے, تو جب اسمبلی کے اجلاس پہلا اجلاس ہوا, اس سے بھگت کے جب میں نکلا تو میں اکیلا بیٹھ کے سوچتا رہا کہ یا اللہ مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے, کہ میں ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھانے والا بندہ آج کہاں یہ ممبر پارلیمنٹ میں آ گیا ہوں جہاں فاسق فاجروں کا ٹولہ ہے اور گندی قسم کی عورتیں ہیں, منہ کھلے ہوئے ہیں, بال کٹے ہوئے ہیں, وہ بھی پارلیمنٹ کی ممبر ہیں, ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں, بگاڑ سکتے ہیں ان کو. اچھا کیوں کرسیاں الاٹ ہوتی ہیں اب جد کے حساب سے, یعنی ایل ایف اے کے نام سے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مولوی کی بغل میں بھی کوئی حور آ جائے تو کیا کرے آدمی, نام جو مل جائے, الف با جو مل جائے, میرا نام حسن الف سے اس کا نام بے سے, اس کا تو بیٹھنا ہے تو. اب اس کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ ممبر صاحبہ ذرا آپ وہاں بیٹھ جائیں, کہ جی اگر یہ شرم کرنا تھا تو پھر انگریز کی اسمبلی میں آئے کیوں, یہ کوئی اسلام کی اسمبلی تو ہے نہیں, یہ کوئی مجلس شورا تو ہے نہیں جہاں دین کی بات ہوگی, ایمان کی بات ہوگی, یہ تو پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ بھی وہ جو ہمارے پارلیمانی نظام کی کافرانہ نظام کی بات ہے, کافرانہ نظام کی بات ہے تو اس میں آپ کیوں آئے ہیں. تو بہرحال تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے آگے روتا تھا, توبہ کرتا تھا کہ اللہ کس گناہ کی وجہ سے کہاں تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھانا اور کہاں یہاں اسمبلیوں میں آ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ جب مرزا سے ہماری بحث ہوئی, مرزا ناصر سے عقیدہ ختم نبوت پر, تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے ہمیں کامیاب فرمایا اور قادیانیت غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے, تو میں نے اللہ کا شکر کیا, میں نے کہا اللہ تیری حکمتیں ہوتی ہیں, تو نے اسی لیے شاید ہمیں اسمبلی میں بھیجا تھا کہ اگر آج اندر مولوی نہ ہوتا تو مرزا ناصر سے کون بات کرتا. تو اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ میرا اسمبلی میں جانا جو ہے بیکار نہیں کیا, تو میں تو حقیقت نہیں اپنی نجات کے لیے اور بلکہ یہ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جب ایک ڈاکٹر صاحب کے گھر میں مجھے درد کے لیے مجبور کیا گیا, تو میں نے کہا یار میں ایک آزاد پرندہ کھلی فضاؤں میں بیٹھ کے تقریریں کرنے والا, یہ کہا مجھے کمرے میں پھنسا کے لے آئے ہیں, 4 آدمی آگے بیٹھے ہیں, او جی درد دو, تو یہ تو میرے لیے مسئلہ ہے, عادت ہی نہیں, ذہن ہی نہیں. یہ تو کوئی لیکچرر جو ہے وہ تو لیکچر دے سکتا ہے, جس کے سامنے چاہے اسٹوڈینٹ بیٹھے ہوں وہ جناب جس پہ کھڑا ہو جائے اور وہ سن. ایک آدمی نے ساری زندگی آزادی سے درس قرآن حدیث پڑھایا ہو, لیکن اللہ کا شکر یہ تھا کہ آپ لوگوں کے اس اخلاص کی وجہ سے اللہ نے ان درسوں کو ایسا مقبول کیا کہ عالم میں کوئی جگہ نہیں جہاں نہ پہنچے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ لوگوں کا اخلاص ہے اور میری نجات کا ذریعہ ہے, اس میں میری قابلیت نہیں ہے, اس میں میری کوئی فضیلت. اب جناب سمجھیں کہ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, حبیب کبریا, محبت مصطفیٰ, الصادق الوعد الامین, وہ صداقتوں کا مجسمہ, وہ صداقتوں کا امین, اللہ نے جسے صادق بنا کے بھیجا, صدق دے کے بھیجا, جو صدق لایا اور سب سے پہلے صدق لانے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی صداقت کا آئینہ اگر ہم دشمن کو دکھلانا چاہیں تو اب ان باتوں پہ ذرا غور کریں جو 1400 سال پہلے حضور نے فرمائی. اب ان کو دو حصوں میں بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں علامات صغرا اور علامات کبرا. اچھا, کسی کسی جگہ علماء سے بھی اختلاط ہو جاتا ہے کہ کبرا کو صغرا میں ذکر کر بیٹھتے ہیں اور صغرا کو کبرا میں ذکر کر بیٹھتے ہیں, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, صرف ذکر کی ترتیب میں ایسی بات ہو جاتی. جیسے آپ مثلا 10 دواؤں کے نام لینے شروع کریں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہم دوائی کا نام آپ نے بعد میں لے لیا اور کم اہم کا آپ نے پہلے لے لیا. مقصد تو یہ تھا کہ ان 10 آئٹم آپ نے پورے پورے بیان کر دیے. تو اب جناب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی, آپ نے فرمایا انتلد الامۃ ربتہا, فرمایا ایک وقت آئے گا علامات قیامت میں سے ایسا ہوگا کہ کنیزیں جو ہیں اپنی مالکن کو جینیں گی. کیا مانا؟ مانا یہ ہے کہ کنیز ہے لیکن اس کے بطن سے جو پیدا ہوئی ہے وہ سردار بن گئی, غلام ہے, اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا جو ہے وہ حاکم بن گیا. یعنی جو لوگ غلام تھے ان کے بطن سے پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں, جو کنیز ہے مالکن نہیں, کنیز کے پیر سے پیدا ہونے والی مالکن بن گئی. اور اسی طرح حضور نے فرمایا افہات نورات رائی الشہات, ایسے لوگ جو جن کے گلے میں بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے, پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا, بکریاں چرانے والے ہوں گے. وقت آئے گا یتطاولون فی البنیان, بلڈنگوں کی بلندی پہ فخر کریں گے. وہ کہے گا میری بلڈنگ دیکھو کتنی بڑی ہے, میں نے کتنا بڑا ٹاور بنایا ہے, یہ دیکھو میرے اب برج کتنا بڑا ہے. 1423 سال پہلے, آپ ذرا اندازہ کریں, سوچتے کہ ایک ایک بات جو صادق الامین نے فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ بلند بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے, اور اس کے بعد حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یکسر الزنا, زنا عام ہو جائے گا. ذرا غور کریں, دوڑائیں نظر, دوڑائیں کیبل کی جتنے چینل چل رہے ہیں ان پہ نظر دوڑائیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس پہ بھی نظر دوڑائیں. آپ نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ شراب نوشی, میں نوشی جو ہے وہ عام ہو جائے گی, اور بعض میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے لیکن نام بدل دیں گے, اس کا نام شراب نہیں ہوگا, خمر نہیں ہوگا, وائن نہیں رکھیں گے, کوئی اور رکھ لیں گے, ویسکی رکھ لیں گے, چیمپئن رکھ لیں گے, کوئی اور نام تجویز کر لیں, کوئی نام ہی بدلنا ہے شراب لیکن نام بدل دیا اس کا. 1423 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بازار جو ہیں وہ قریب قریب ہوں گے. کیا وانا, پہلے زمانے میں تو یہ تھا نا کہ کبھی سال کے بعد ایک بازار میں نام لگ گیا بس, باقی تو کچھ نہیں, کبھی سوکھے اوقاز لگ گیا, ایک میلہ لگا, ایک بازار لگ گیا, میلہ ختم, بازار ختم, گزارا ہے ہی نہیں. فرمایا کہ بازار قریب قریب ہو جائیں گے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ لوگ مسجدوں میں امام اس کو بنائیں گے جس کی شکل اچھی ہو یا آواز اچھی ہو. ایک ایک چیز پہ غور کرتے ہیں. آج سب سے پہلے یہی دیکھا جاتا ہے, یار آواز کیسے ہے؟ آواز اچھی ہے، اچھا پڑتا ہے، خوبصورت پڑتا ہے. چاہے وہ آیت ایک بھی عمل نہ کرتا ہو، صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آواز اچھی ہے، پڑتا اچھا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مسجدوں کی زینت پہ فخر کریں گے، وہ کہے گا دیکھو جی میں نے جناب مسجد بنائی ہے، حضرت آپ آگے دیکھیں تو صحیح نا، ایسا جناب میں نے مینا کاری کا کام کیا ہے، سونے کا کام ہے، شیشے کا کام ہے، اور جناب میں نے اس پہ کروڑوں روپے لگا دیے. فرمایا مسجدوں کی زینت پہ فخر کریں گے، عبادت پہ نہیں، نماز پہ نہیں، مسجد خوبصورت بنائیں گے. ہم نے جناب دروازے جو ہے نا وہ تو ساگوان کے لگائے، اور میں آپ کا ممبر جو ہے وہ تو ہم نے سندل کی لکڑی استعمال کی. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا مسجدوں کو بطور راستہ استعمال کیا جائے گا. کیا بات ہے حضور؟ جیسے راستہ ہوتا ہے نا جی، کہ آپ ہسپتال جاتے ہیں ادھر سے بھی آ گئے، ادھر سے بھی آ گئے، ایمرجنسی والے گیٹ سے بھی آ گئے، راستہ کدھر سے چلے گئے، یعنی اہمیت کوئی نہیں کی عبادت کے لیے، جائے ایک راستہ تھا گزر گئے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاقے میں جو سب سے بڑا کمینہ ہوگا وہی قوم کا لیڈر ہوگا، اور فرمایا جو سب سے بڑا فاسق ہوگا، سب سے بڑا فاسق فاجر وہ قبیلے کا سردار ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا لوگ عزت کریں گے کسی کی، مخافت شر رہی، اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ بھئی اسلام کر لو، گنڈا آدمی ہے، کہیں ایسا نہ بےزتی کر دے کبھی. وہ جانتے ہیں کہ خبیث آدمی ہے، گنڈا آدمی ہے، یعنی ایسے ذلیل آدمی کو تو آدمی دیکھے بھی نا، اسلام چار جناب خیریت ہے، اور پھر خود کہہ رہے یار کیا کریں، آدمی بڑا خطرناک ہے، حضرت محلے میں رہنا ہے. کرک حضور نے فرمایا کہ لوگ عزت کریں گے لیکن اس کی علم کی نہیں، اس کی دیانت کی نہیں، مخافت شر نہیں، اس کے شر سے بچنے کی. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امین ہوں گے ان کو خائن سمجھا جائے گا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب امور جو ہیں نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں گے. نااہل کیا مانا؟ کہ جیسے اب آپ مجھے کل بٹھا دیں ہسپتال میں، یعنی مریض دیکھو، صاحب بات ہے کہ میرا میں اس مسئلے میں نااہل ہوں. تو ہمارے ہاں بھی یہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے نا جی، کہ اکثر ہمارے ہیلتھ منسٹر وہ بنتے ہیں جو خود بیمار ہو، جو خود مریض ہو نا جی، اس کو ہیلتھ منسٹر بنا دیا جاتا ہے. ایک سیاسی رشوت ہوتی ہے، کسی بہانے اس کا علاج ہو جائے گا، باہر کے ملکوں میں جائے گا، وزارت کے خرچے سے سب کچھ اپنا چیک وغیرہ بھی کرا لے گا. وہ خود بیمار ہے تو صحت کے محکمے کو کیسے سنبھالے گا بھائی؟ جو خود قانون نہ جانے وہ وزیر قانون بنا دو، جس نے خود مکھی نہ ماری ہے اس کو وزیر دفاع بنا دو، ہر نتیجہ کیا نکلے. جو خود عالم نہ ہو، جو خود مقام افتاء پہ نہ ہو، اس کو مفتی بنا دو. تو یہ علامات ہے قیامت. اور اسی طرح حضور نے فرمایا علم اٹھ جائے. اب آپ اندازہ کریں، آج انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں حیا کبار علماء میں کتنے علماء ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. مشائخ حرمین میں کتنے ہوں گے؟ دو، چار، پانچ، دس، بیس، بس. یعنی علم اٹھ جائے گا، بہت تھوڑا رہ جائے. اور حضور نے فرمایا کہ لوگ کم عمر لوگوں سے جا کے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. کم عمر کیا بنا؟ کہ ابھی تو خود تجربہ کار نہیں ہوا، ابھی تو خود پڑھا پڑھا کے اس مقام پہ نہیں پہنچا رہا، آپ اس سے پوچھیں گے تو آپ کو کیا پڑھائے گا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں کا یہ عالم ہوگا، رب قاسیات عاریات، کہ لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن اریانی کی حالت ہوگی. کیا مانا؟ خفیف لباس، اتنا باریک لباس ہے کہ بدن کا ایک ایک عضو نظر آ رہا ہے، یا اتنا ٹائٹ لباس ہے کہ بدن بالکل الگ الگ نظر آ رہا ہے. قاسیات عاریات، اور حضور نے فرمایا مائلات ممیلات، وہ ایسی عورتیں ہوں گی اپنے انداز سے، نخرے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، اور جب چلیں گی تو ان کے پاؤں سے آواز آئے گی، یعنی ایسی جھانجنے پہنیں گی پاؤں میں، ایسے زیور پہنیں گی پاؤں میں کہ جب زمین پہ چلیں تو چھنا چھن کی آواز آئے اور پتہ لگے کہ یہاں بھی کوئی جا رہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت کے مرد ریشم پہنیں گے. آج دیکھیں ہر آدمی حریر 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 ریشم پہ کیچے لگا ہوا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ گانے بجانے کو جائز سمجھیں گے. آج کل آپ پڑھتے ہیں ان اخباروں میں کہتے ہیں جی موسیقی تو ہماری روح کی غذا ہے. یعنی گانے والیاں کہتی ہوں کہتی جی میں جو گاتی ہوں میں اس کو گانا سمجھ کے نہیں, میں تو عبادت سمجھ کے گاتی ہوں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ 1400 سال پہلے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارض حجاز میں پانی بھی ہو جائے گا, درختوں کی بھی کثرت ہو جائے گی. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ ایسا وقت آ جائے گا یتہارجون کما یتہارج الحمر, لوگ ایسے زنا کریں گے لواطت کریں گے جیسے گدا گھوڑا کرتا ہے, حیا نہیں. حضور نے فرمایا ایسا وقت آئے گا میری امت پہ کہ بیوی کی اطاعت ہوگی, ماں کی نافرمانی ہوگی, بیوی کا غلام فرما بردار لیکن ماں کا نافرمان. ماں کو سال سال ملنے کا موقع نہیں ملتا, فون کرنے کا موقع نہیں ملتا. امجان معاف کیجیے مصروفیت ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے نا کہ بچے ہو گئے ہیں اور پھر کام بھی ہوتا ہے, ڈیوٹی بھی ہوتی ہے, پھر واپس آتے ہیں کہ گھریلو مسائل بھی ہوتے ہیں. یعنی ماں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا, مسائل تو اور اہم ہے نا اس کے لیے. ماں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ماں کو ایک سال کے بعد فون کر کے الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ماں جی بس وہ آپ معاف کی, یعنی پھر بھی وہ معاف کریں. یعنی اندازہ کرو کہ آدمی کو کہتے ہوئے کبھی ضمیر بھی نہیں کانپا, کبھی اس کے پاؤں بھی نہیں لڑکھڑائے کہ میں ایک سال کے بعد پھر بھی معافی ماں کے ذمہ لگا رہا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دینا, بس تم معاف کر دینا. جیسے بہت سارے لوگ آتے ہیں نا جی, اچھے بہت سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. میں نے کہا جی کچھ رکھا دیتے ہیں آپ مجھے جی دعاؤں میں یاد رکھ. میں دعاؤں میں بھی میں یاد رکھوں, نوکر ہوں میں تمہارا, وجہ کیا ہے تمہیں دعاؤں میں یاد رکھوں؟ عام دعا تو سب کے لیے ہوتی ہے, اللہ مغفر لجميع المسلمين. یہ نہیں کہیں گے کہ جناب الحمدللہ ملاقات ہوئی, آپ کا درد سنا, اب میں آپ کو ہمیشہ دعا کروں. نہیں, آپ دعاؤں میں یاد ہو, یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے بھائی. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جی آپ کے ہم درد سے فائدہ اٹھایا, قرآن سنا آپ نے, انشاءاللہ ہم آپ کو اب ہمیشہ دعا کیا کریں گے. نہیں سب آپ وعدہ ہو گیا نا جی, یعنی وعدہ بھی ہے ہم نے لے رہا. میں نے کہا جی بالکل وعدہ نہیں ہوا, قطعاً دعا نہیں کروں. خدا کے بندے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے مجھ سے تو وعدہ لے رہے ہیں, ایک معمولی سی بات ہے, میں ہاں کہہ دوں قیامت میں کیا جواب دوں؟ تو اس لیے آپ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب ایک چیز پہ ذرا غور کریں اور اس کے بعد دیکھیں. اب آپ کیونکہ پڑھے لکھے, حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری کفر کی قوتیں مل کر میری امت پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے ایک بڑے پیالے میں کھانا رکھا اور بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں. آج ایمان سے دیکھیں, رکشہ سامنے ہے کہ تمام کفر کی قوتیں مشرق میں ہیں, مغرب میں ہیں, شمال میں ہیں, جنوب میں ہیں, ہنود میں ہیں, یہود میں ہیں, سب کٹھی ہیں کہ مسلمان غلط ہے, مسلمان غلط ہے, یا داڑھی والا غلط ہے, مسلمان غلط ہے. اور اسی طرح باقاعدہ حضور نے فرمایا حدیث مبارک میں کہ ایک وقت آئے گا محاصرہ ہوگا عراق کا, نام لیا حضور نے. اس کے بعد فرمایا پھر اردن کا, شام کا, فلسطین کا, لبنان کا محاصرہ ہوگا. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ایک میدان جنگ جو ہے اس جنگ کا نام ہوگا ہر مجدون, اس کو کہیں گے الحرب ہر مجدون. اور یاد رکھیں یہ ہر مجدون جو ہے اس کو عیسائی بھی مانتا ہے. لیوی باسل ایک بڑی مصنفہ ہے, امریکن ہے, اس کا نام ہے لیوی باسل. اس نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے 7 پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں اشارہ ملتا ہے ہر مجدون کی لڑائی کا, وہ ہوگی. ہر مجدون پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہر کہتے ہیں پہاڑ کو, مجدون اصل میں مجیدو نام ہے وادی ہے فلسطین کا, اسی کو کوئی ہر مجدون کہہ دیتے ہیں, کوئی مجی ہر پہ مجیدو کہہ دیتے ہیں. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک میدان جنگ اور بھی بنے گا جس کو وامے کو دابق کہتے ہیں، اور وہ شام کے علاقے میں اور دمشق کے علاقوں میں ہوگا۔ اب آپ ذرا آنکھوں میں بالکل تصور کریں کہ 1423 سال پہلے جو حضور نے فرمایا ہے، کیا وہ نقشہ آ رہا ہے آنکھوں کے سامنے کہ نہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اہل روم سے مسلمانوں کی صلح ہوگی۔ اہل روم سے مراد کیا؟ عیسائی، عیسائی کسی کا کوئی ہو، کسی ملک میں رہنے والا، ان میں صلح ہوگی۔ وہ صلح کر کے مسلمان اور عیسائی ایک طرف ہوں گے، پھر ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ یہاں وضاحت نہیں آئی کہ وہ جنگ کس سے ہوگی، کس قوم سے ہوگی، اس کا ذکر نہیں آیا۔ یہ تو آیا کہ ہم مل کر مسلمان بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، مل جائیں گے، ملنے کے بعد لڑائی لڑیں گے۔ اور اس کے بعد بھی حضور نے فرما دیا کہ پھر اس لڑائی کے بعد وہ جو ہے اپنا عیسائی جو ہیں وہ پھر عہد شکنی کریں گے، وہ عہد شکنی کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عہد شکنی کے بعد پھر ان کی مسلمانوں سے لڑائی ہو۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ ان کے پاس 80 علم ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 پیادہ فوج ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد یہی وہ دور ہوگا جب پیدا ہوں گے کون؟ حضرت امام مہدی۔ اور حضور پاک نے یہ بھی بتلا دیا کہ وہ مہدی جو ہے وہ کون ہوگا؟ فرمایا محمد ابن عبداللہ، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، حسن ابن علی اور سیدہ فاطمہ کے خاندان سے تعلق رکھے گا، اور سرزمین حرم میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ ظاہر ہوگا۔ لیکن یہ وہ مہدی نہیں جو روافض کہتے ہیں، جو شیعہ کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری کی اولاد میں ہے اور وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور 70 ہاتھ لمبا قرآن بھی ان کے پاس ہے، وہ نکلے گا، وہ ایک جھوٹی بات ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔
احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی 61 نمبر 6 سماعت فرمائیں۔